اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة درود بيجي محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام سامعین سے کہ سیمینار کا جب اعلان کیا جاتا ہے منعقد کیا جاتا ہے تو ایک فکری گفتگو ہوتی ہے کہ وہ کوئی مظاہرہ یا ریلی نہیں ہوتی کہ جہاں پر مختلف نعرے لگا کر جذباتی شعار دے کر لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے بلکہ سیمینار ایک خالصتاً فکری گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں پڑھنے والا بھی سننے والا بھی پہلے سے ان موضوعات کے متعلق پڑھنے والا اپنے سامنے موجود کاغذ پر جو کچھ لکھ کر لایا ہے انہیں پیش کرتا ہے اور جو سننے والا ہے بہت سارے سوالات لے کر اس موضوع سے متعلق آتا ہے کچھ کے جوابات اسے مل جاتے ہیں کچھ کے جوابات تشنہ رہ جاتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بعد میں ان افراد سے یا علم شناس علم دوست افراد سے استفادہ کیا جائے دوسری بات یہ کہ جو آخر میں مقرر آتا ہے وہ چونکہ آخر میں آتا ہے لہذا تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر اور فتح کا جھنڈا گاڑ کے جاتا ہے تیسری بات یہ کہ میں نے جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دعا استقبال ماہ رمضان یوں تو امام ذوالنور عابدین سے منسوب صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں جس میں سے ایک دعا امام کی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو امام ذوالنور عابدین علیہ السلام اس کا استقبال کرتے تھے اور جو گفتگو میں پیش کر رہا ہوں یہ آج سے 2 سال پہلے تقریباً 2009 میں ایک کتاب میں نے تحریر کی تھی جب میں حوض قم میں تھا وہاں یہ کتاب تحریر کی تھی اور پاکستان میں چھپ چکی ہے ماہ خدا میں صائم کی ذمہ داریاں یہ کتاب یہاں موجود ہے میرے پاس یہ مختلف جگہ پہ مل سکتی ہے ماہ خدا میں صائم کی ذمہ داریاں یہ شرح ہے در حقیقت امام کی اسی دعا کی کہ جس کے کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو بہرحال میں سب کو نہیں بیان کر سکتا جو کچھ میں اپنے پاس پرنٹ آؤٹ نکال کے لایا تھا اس لیے کہ آپ کی بھی خستگی کو ملاحظہ کر رہا ہوں اور ظاہر بات ہے خود موضوع اتنا خشک ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے درود بھیجیے محمد والے محمد کا سب سے پہلے تو یہ کہ خود اس دعا کے نام سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ استقبال ماہ رمضان یعنی امام کی مختلف دعائیں ہیں ماہ رمضان آتا ہے تو امام ذوالنور عابدین دعا پڑھتے ہیں اور صرف ایک سال نہیں ہر سال امام کا شے ہوئی ہے ماہ رمضان جاتا ہے تو امام ذوالنور عابدین دعا پڑھتے ہیں عید آتی ہے چاند نظر آتا ہے ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کے لیے غرض یہ کہ امام نے مختلف شبہائے زندگی سے متعلق ایک روحانی رنگ پیش کیا ہے اور ہم نے جو اپنا موضوع قرار دیا ہے وہ ہے انسان کے ارتقائی سفر کی رکاوٹیں یا اس کو اصطلاحی اور بہت ہی دقیق انداز سے پیش کروں علمی انداز سے تو سیر سلوک کے موانع یہ ہم نے عنوان رکھا ہے تو خود اس دعا کے نام سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام ذوالنور عابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ یہ نہیں کہو جاء رمضان ذهب رمضان انہو اسم من اسماء اللہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا بلکہ کہو ماہ مبارک رمضان اس لیے کہ یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے انہو یرمغ الذنوب یہ گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے بہرحال صرف اس وجہ سے کہ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ کس طرح امام سجاد علیہ السلام ان مطالب کو ہمارے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں ان دعاؤں کی شکل میں جیسے کہ مصحف ڈاکٹر فاخر نے بھی کہا کہ بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں اسلام کی، اس لیے کہ ہر امام نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا ہے۔ تو امام سجاد نے دعاؤں کے قالب میں معارف اسلامیہ کو، تعلیمات اسلامیہ کو پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسی دعا کے ایک حصے میں امام فرماتے ہیں، وَوَفِقْنَا نَتَقَرُّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْعَمَالِ الزَّاكِيَا بِمَا تُطَحِّرُنَا مِنَ الذُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لَا يُورِدُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ إِلَّا مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَيْكَ۔ سب سے پہلا جس چیز کا سوال کیا ہے اس حصے میں امام نے، وہی کہ اے خدا ہم تیرا تقرب چاہتے ہیں، ہم تیری قربت چاہتے ہیں۔ خود قربت در حقیقت دو اجسام کے جسمانی فاصلے کے کم ہونے کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جسم و جسمانیت اور مادیت سے ماورا ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، تو خدا سے قربت کا کیا معنی سامنے آتا ہے؟ خدا سے قریب ہونا، میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی دو رکعت واجب قربتن اللہ، انسان حتی مصحب ہے کہ اپنے نیک اعمال، مصحب اعمال میں بھی نیت کرے، قربت کی نیت کرے کہ اللہ کے لیے۔ سب سے پہلی چیز کہ امام نے قربت خدا کا سوال کیا، قربت خدا یعنی خدا اور بندے کے درمیان فاصلے کا کم ہونا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو زینت دو۔ نماز یا دوسرے عبادات کے بعد انسان خدا سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں خدائی صفات آنی چاہیے، تب جا کے انسان اس عظیم ذات سے قربت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ چنانچہ قرب الہی کی اس منزل کو پانے کے لیے اس راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ امام کی اس دعا سے ان رکاوٹوں پر روشنی ڈالیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو ائمہ نے، خصوصاً امام سجاد نے جو راہل پیش کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس اللہ سے قربت ایسا نہیں کہ میں یہ کہوں میں نے نماز ظہر اثر پڑھ لی، میں اللہ سے 5 کلومیٹر قریب ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھ سے 5 کلومیٹر نزدیک ہو گیا ہے، بلکہ قربت کا معنی یہ ہے کہ تخلق باخلاق اللہ، خدا کی صفات تم میں آنی چاہیے۔ خدا درگزر کرتا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ خدا رحمان ہے، تم بھی رحمان بنو۔ خدا رحیم ہے، تم بھی رحیم بنو۔ خدا غفار ہے، دوسروں کے گناہوں میں پردہ ڈال دے، تم بھی لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالو۔ خدا دوسروں کو نعمت دینے والا ہے، تو اپنے مال و دولت سے دوسروں کو آسانیاں دو، ان کو نعمتیں فراہم کرو۔ چونکہ اس دعا میں مسلسل ایک تسلسل اس دعا میں، چونکہ میں 20 سے پڑھا ہوں، ممکن کہ بہت سے مطالب نامفہوم رہ جائیں، کوشش کروں گا کہ ان کو پیچھے سے متصل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی چیز جو امام نے اس دعا میں طلب کی ہے وہی کہ خدا میرے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھ۔ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، امام سجاد استقبال کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کا، کہ خدا مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرے عظیم مہینے میں تیری عظیم ضیافت و مہمانی و دعوت سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اس کے بعد خدا نے اپنے اعمال کو خالص و پاک کرنے کی دعا کی ہے، اور اب ان اعمال کے ذریعے سے جو خدا وند عالم کی بارگاہ میں انجام دے رہے ہیں، خدا کی قربت کا سوال کر رہے ہیں۔ وَوَفِقْنَا نَتَقَرُّبُ، توفیق دے کہ ہم قریب ہوں تجھ سے، فیہ اس شہر میں، من الاعمال الزاکیہ، پاکیزہ اعمال سے، بما تطہرنا، تاکہ تم ان اعمال کے سبب ہمیں پاک و پاکیزہ کر دے۔ ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلے؟ کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو سکے۔ یہاں پر میں روایت کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ خدا کی قربت کی راہیں کہاں سے خدا کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ تمام نیک اعمال اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان خدا سے نزدیک ہو، لیکن کچھ روایات میں کچھ خاص کاموں کو خدا کی قربت کی راہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں، صرف رات کی عبادت و شبیداری سے انسان خدا کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام مناجات شعبانی فرماتے ہیں، مخلوق سے کمال انقطاع, کمال انقطاع یعنی سب سے رابطہ, رابطہ قلبی توڑ کر, امیدوں کے تعلقات توڑ کر صرف خدا کا ہو جانا, انسان خدا کی قربت حاصل کرتا ہے. خود امام اول کا قول ہے کہ اللہ کے لیے صبر کرنے سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے, خدا پر اعتماد و بھروسہ کرنے سے, اخلاص سے, واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ نافلہ نمازوں کے ذریعے سے, صرف اللہ ہی سے سوال کرنے سے, خوف خدا میں گریہ و بکا کرنے سے, خدا کے حرام کردہ کاموں کا انجام نہ دینے سے, یہ وہ چیدہ چیدہ امور ہیں کہ جن کو آئمہ نے چیز کی شکل میں ہمیں دیا کہ تم خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان راہوں کو اپناؤ, تو بہت جلد تم خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہو. اب ہمیں سوال آتا ہے کہ اگر یہ خدا کی قربت جس کا امام سجاد تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو, جو تقوی والا ہو, اور انہی چیزوں کو ائمہ نے دوسرے الفاظ اور دوسری باتوں میں بیان فرمائے. فرماتے ہیں امام علی کہ سب سے زیادہ خوش اخلاق انسان سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہے. جیسے کہ مجھ سے پہلے بھی مقرر نے کہا کہ عبادت, نماز, روزہ تو سبھی انجام دیتے ہیں, لیکن دیکھنے کے معاملات کی زندگی میں لوگ دوسروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں, خوش اخلاقی گھر والوں سے, خوش اخلاقی محلے والوں سے, رشتے داروں سے, ملنے والوں سے. حق بات کہنے والا خدا کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اگرچہ کہ اس کو ضرر اور نقصان ہی کیوں نہ ہو. حق بات پہ عمل کرنے والا اگرچہ کہ وہ بات کتنی ناگوار, تلخ اور کڑوی کیوں نہ ہو. اور آخر میں ہم صادق فرماتے ہیں سب سے زیادہ متواضع انسان خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے. خود امام سجاد دعا ابو حمزہ سماری میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ, اے خدا تیری طرف جانے والا راستہ بہت نزدیک ہے, تیری طرف جانے والا راستہ بہت نزدیک ہے. ضرور اس بات کی ہے کہ انسان عزم کرے, ارادہ کرے, مصمم ارادہ کرے. میں نے کسی اور جگہ کہا تھا مصمم ارادہ, ہم یہ کہتے ہیں جناب میں نے مصمم ارادہ کیا. عربی زبان میں اصم بہرے کو کہا جاتا ہے. ایک بہرا انسان ہے, تصور کیجئے آپ اسے بولتے رہیے لیکن وہ کہے کہ بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. شریعت محمدی میں حقیقی مومن وہ بہرا انسان ہوتا ہے جو شیطان کی تمام تر رنگینیوں, جلووں اور اس کے تمام وسوسوں اور باتوں کے سامنے بہرا ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے ارادہ کر لیا, مصمم ارادہ یعنی اتنا پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو جو بھی, جس طرح بھی, جس راہ سے, جس وسیلے سے, جس ذریعے سے مجھے بہکانا چاہے گا میں تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا. چونکہ ہم ارادہ نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے, چونکہ ہمیں وہ خواہشات زندگی عزیز ہوتی ہیں, محبوب ہوتی ہیں, انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم ارادہ نہیں کرتے. میرے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا آغا صاحب میری آنکھ نہیں کھلتی صبح کے لیے. تو میں نے کہا رات کو ارادہ کر کے سو, سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سو, قل انما انا بشر مثلکم, آخر تک, اور یہ کہہ کے سو کہ خداوند تعالی مجھے نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھا دینا. یعنی پورے ارادے سے, عزم سے یہ کہو, گویا تم اپنے آپ کو تلقین کر رہے ہو. تو خدا عالم حدیث میں ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اسی وقت پر آ کر اسے جگا دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان نہ اٹھے. تو اس نوجوان نے عمل کیا اور اگلے دن مجھے ایس ایم ایس کیا کہ ہاں صاحب میری اذان سے پہلے فلاں فلاں وقت پہ جو میں نے تعین کیا تھا جس وقت کا, اس میں آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا دیکھا کہ خدا تم سے کتنا قریب ہے, تم نے ارادہ کیا خدا نے کہا لگ گئی. انشاءاللہ اگر موقع ملے تو اس میں وہ ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کریں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد. وہ روایت یہیں پہ ذکر ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرا دو جو بندہ میری جانب ایک بالش, ایک بالش یعنی ایک قدم, ایک بالش چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب ایک ذرا کا فاصلہ تھا. ذرا یعنی کلائی سے کوہنی تک کا فاصلہ, اور جو
وہ میرے لیے ایک ذرا کا فاصلہ طے کرتا ہے, جو بندہ میرے لیے ایک ذرا کا فاصلہ طے کرتا ہے میں اس کے لیے ایک باع کا فاصلہ طے کرتا ہوں. باع یعنی دونوں ہاتھوں کو کھول کر, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا قد اس کے دونوں ہاتھوں کے کھولنے کے برابر ہوتا ہے. ایک بالش کا فاصلہ کتنا؟ اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ طے کرو گے تو میں اس سے دگنا و تگنا تمہاری طرف آؤں گا. اور فرماتا ہے جو میری طرف تیز چل کر آتا ہے میں اس کی طرف اس سے زیادہ تیز دوڑ کر آتا ہوں. ہر والا دراصل اس انسان کی حالت کو کہا جاتا ہے جب صفا و مروا کے درمیان انسان دوڑتا ہے, نہ ہلکے چلتا ہے نہ بہت تیز دوڑتا ہے بلکہ تیز سے قدموں سے انسان بھاگنے والی حالت اختیار کرتا ہے. اب یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے خدا نتقرب الیک, ہم تقرب چاہتے ہیں اعمال ذاتیہ کے ذریعے, بما تطہرنا من الذنوب, تو گناہوں سے پاک کر دے ہمیں. تو گناہوں سے پاک زندگی کے جو تصور دیے امام نے وہ تین نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ طہارت یا پاکیزہ زندگی کا حضور, دو عصمت یا زندگی میں خدا کی دائمی مراقبت, اور تیسرا نقطہ یہ کہ اطاعت یا بندگی کا جامع منصوبہ. سب سے پہلی چیز جو امام اس جامع زندگی جامع روحانی زندگی کے لیے طلب کر رہے ہیں وہ پاکیزگی ہے. اگر انسان خدا تک جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بالا ترین عمل ذکر عمل ہی ہے. اگر کوئی انسان عمل کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ عمل بتا دیں, یہ عمل بتا دیں, یہ تسبیح بتا دیں, فرماتے ہیں نہیں, اگر تم واقعا عمل کرنا چاہتے ہو, خدا کے آگے بڑھنا چاہتے ہو, تو سب سے بہترین عمل تمہارا وہ عمل ہے جو تم اعضاء و جوارح سے انجام دے رہے ہو. بہترین عمل, بہترین ذکر, ذکر عمل ہی. ایسا نہیں کہ انسان تسبیح لے کر ایک ذکر پڑھتا رہے اور اس کا دل غافل ہو, ذکر سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقی ذکر وہ ہے جو انسان اپنے اعمال سے انجام دیتا ہے. بالا ہیچ عملی, ہیچ ذکری بالا تر ذکر عملی نہیں. فرماتے ہیں کہ لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ ہمیں اخلاقی نصیحت کیجئے, تو فرماتے تھے کہ اب تک جو تمہیں معلوم ہے اخلاق اور گناہ اور خدا اور رسول اور قبر و قیامت کے بارے میں, کیا تم نے اس پہ عمل کیا ہے؟ اگر اس پہ عمل کیا ہے تو اور علم کی طرف ہو. ایسا نہیں کہ یہ مزید علم جو ہے وہ تمہارے لیے حجاب اکبر بن جائے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان ذاتی طور پر گناہوں سے, اسی لیے فرماتے تھے علم عرفان میں دو اصطلاح استعمال کیے جاتے ہیں, تحلیہ و تخلیہ. تحلیہ یعنی اپنے آپ کو نیک صفات عادات خصائل فضائل سے زینت دینا, اور تخلیہ یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنا. حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ تخلیہ, اور حضرت آیت اللہ جوادی استاد محترم بھی یہی فرماتے ہیں کہ تخلیہ کی منزل تحلیہ سے پہلے, یعنی پہلے انسان اپنے وجود کو اپنے روح کو گناہوں سے پاک کرے, بعد میں اس کے بعد خدائی صفات سے عبادات سے فضائل و کمالات سے اپنی روح کو مزین کرے. اس کی سادی سی مثال, بہت ہی سادی سی مثال ایسی ہے کہ یہ گلاس ہے, اگر یہ گندا ہے یا نجس ہے, اس میں جو بھی چیز شربت یا پانی ڈالا جائے گا وہ آلودہ ہو جائے گا, پینے کے قابل نہیں رہے گا. تو سب سے پہلے اس ظرف کو, اس گلاس کو دھویا جائے, اس کے بعد اس کو قابل استعمال بنایا جائے. انسان کا ظرف وجودی گناہوں سے آلودہ و کثیف ہو جاتا ہے. لہٰذا پہلے اس کی تخلیہ کے لیے, برائیوں سے اسے نکالنے کے لیے انسان اسے پاک کرے, تطہیر کرے, اس کے بعد انسان اس کی زینت و آرائش کا انتظام کرے. اسی وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے دسویں دن کی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاغدار, مجھے دنس اور اغدار سے مجھے پاک کر دے, یعنی ظاہری اور باطنی برائیوں سے. یعنی پہلے امام نے کہا کہ دنس یعنی ظاہری کثافت و نجاست اور قذر, یعنی معذرت چاہتا ہوں, دنس یعنی باطنی کثافت اور قذر یعنی ظاہری کثافت. یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باطنی نجاست سے طہارت ظاہری نجاست سے طہارت پر مقدم ہے. یعنی انسان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے اپنی روح کو گناہوں سے بچائے. یہ جو اسلام نے ہمیں نظافت کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، النظافہ نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے لباس کو، اپنی شخصیت کو، اپنے بالوں کو، اپنی وضاقتہ کو، اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کو پاک صاف رکھے، تاکہ یہ چیز اس کی روح میں سرایت کرے، تاکہ وہ اپنے روح کو بھی تمام نجاستوں سے بچائے. یا اسی طرح ایک اور دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی جو روزانہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطاہنی من العیوب، اے خدا مجھے گناہوں سے غسل دے دے اور عیوب سے پاک کر دے. یعنی وہی باطنی آلودگی اور وہ گناہ جو ہماری روح کا میل بن جاتے ہیں اور ہماری روح کو خدا کی جانب پرواز کرنے نہیں دیتے کہ انسان خدا کی طرف بڑھے، اس سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے قلب کا گناہ کی فکر سے خالی ہونا تمہارے پیٹ کے روزے سے افضل ہے. یعنی انسان اگر روزہ رکھتا ہے، زبان کو بند کرتا ہے، پیٹ کو خالی رکھتا ہے کھانے پینے سے، لیکن اگر فکر میں، دل میں، ذہن و قلب میں گناہ یا گناہ کی محبت ہے تو اس روزے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے فرماتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کہ تمہارے دل کا گناہوں کی فکر سے خالی ہونا تمہارے پیٹ کے روزے سے زیادہ افضل ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ نجاست کی حالت میں کپڑے بھی تسبیح خدا چھوڑ دیتے ہیں. انسان جو کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، انسان ان پھینک دیتا ہے کہ دو تین چار دن بعد دھو لے گا، تو وہ کپڑا جب تک نجس رہتا ہے وہ تسبیح خدا سے محروم رہتا ہے. یہاں پر صرف ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں ظاہری نجاست اور باطنی نجاست کا. دیکھیے جب بھی کوئی کپڑا یا کوئی چیز نجس ہوتی ہے تو اس کے پاک کرنے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلے انسان عین نجاست کو دیکھتا ہے اور اس کو مشخص کرتا ہے کہ یہاں پر یہ نجس چیز موجود ہے، پھر اس نجاست کو برطرف کرتا ہے، اسے پاک کرتا ہے، یعنی اس پہ پانی ڈالتا ہے، پاک کرنے کے بعد اسے نچوڑتا ہے، اس کا غسالہ یا دھوبن جو پانی کہلاتا ہے وہ نکالتا ہے، اسے خوش کرتا ہے، پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ نجس یا میلا نہ ہونے دے. اب یہ ظاہری اصول ہیں کسی چیز کو پاک کرنے کے، لیکن روح کی نجاست کے لیے ظاہری نجاست تو ہمیں آنکھوں سے نظر آ جائے گی، لیکن روح کی نجاست آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ بصارت سے نظر نہیں آتی، وہ بصیرت سے دیکھی جاتی ہے. فقد البصر احوم من فقدان البصیرہ. امام معصوم فرماتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا، اس کی مصیبت اور مسائل اور سختیوں کو برداشت کرنا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ تمہاری بصیرت چلی جائے، تمہاری حکمت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. تو روح کی نجاست کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اور یہ نجاست اتنی آسانی سے محسوس نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتی. یعنی روح کی جو نجاست ہے، روح کہ جو گناہ ہیں جو انسان انجام دے رہا ہے، جو انسان کو خدا کی راہ میں آگے بڑھنے سے روک دیتے، اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے نظر نہیں آتے. اگر مثال کے طور پر کوئی نجاست پڑی ہو تو اس کی بو سے ہم پہچان جائیں گے اگر نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ گناہ جو سخت عفن پیدا کرتے ہیں انسان کے روح میں. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے اور ملائکہ کو اس سے اذیت ہوتی ہے. جو حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دونوں طرف کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے بھی ارادہ کیا ہے اور وہ عمل کی منزل میں قدم رکھ رہا ہے، تو اس کی روحانی بدبو سے فرشتے اذیت پاتے ہیں اور وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو نجاست اتنی آسانی سے نہ محسوس کی جا سکتی ہے نہ دیکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا حدیث میں ہے کہ اے میرے معبود، میرے قلب، زبان، آنکھوں اور کانوں میں نور قرار دے. یعنی کانوں کا نور یہ ہے کہ میں کانوں کے گناہوں کو سمجھوں، زبان کا نور یہ ہے کہ میں زبان کے گناہوں کو سمجھوں، قلب و آنکھوں کا نور یہ ہے کہ میں قلب سے ہونے والے، فکر سے ہونے والے، آنکھوں سے ہونے والے گناہوں کو سمجھوں. دو چیزوں کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے تمہیں نور بصیرت ملے گا. دو چیزیں ایسی ہیں جہاں سے نور بصیرت ہمیں بہت تیزی سے مل سکتا ہے. تین چیزیں معذرت چاہتا ہوں. پہلی چیز نماز، دوسری چیز تلاوت قرآن، اور
تیسری چیز یہ کہ جب بھی انسان گناہ گر سے قدر سکے استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ نماز، تلاوت قرآن اور جب بھی کوئی گناہ ہو تو فوراً خدا سے استغفار طلب کرو. دوسرا کہ نجاست کو جس طرح ہم ظاہری مثلا دری سے کارپیٹ سے ہٹاتے ہیں، اسی طرح انسان اپنی روح سے نجاست کو صاف کرے. جس طرح حدیث میں ہے حسد روحانی بیماری ہے، اس کے لیے کہا کہ اپنے قلوب کو حسد کی نجاست سے پاک کرو، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں. پھر جس طرح انسان ظاہری نجاست کو پانی سے دھوتا ہے، ہم گناہوں کے کثافت اور نجاست کو اپنے خدا اور اپنے محبوب کے سامنے خوف خدا سے اور گریے سے اور ندامت کے آنسو سے دھو ڈالیں. جس طرح ہم کپڑے کو نچوڑتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکل جائے، تو اپنے دل کو نچوڑنے سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنے دل کو نچوڑے؟ دل کو نچوڑے گا تو اس دنیا میں نہیں رہے گا. دل کو نچوڑنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر سختی کرے، انسان جرمانہ لگائے، انسان شرط لگائے کہ میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. انسان روزانہ شرط لگائے، اگر میں نے یہ برا کام کیا تو میں اس کے بدلے میں اتنے اچھے کام کروں گا، اگر میں نے فلاں برا کام کیا تو میں اتنی رکعت مستحب نماز پڑھوں گا، مثال کے طور پر. جس طرح ہم کپڑے کو خشک کرتے ہیں دھوپ میں، اسی طرح ہم اپنے دل کو خدا کی رحمت اور عذاب کی ہوا میں خشک کریں، تاکہ خدا کی رحمت کو بھی محسوس کرے اور خدا کے عذاب کو بھی محسوس کرے. اور اس کے بعد کوشش کریں یہ دل دوبارہ نہ ہو. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القلب حرم اللہ ولا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو سکونت اختیار کرنے مت دو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دوسری چیز عصمت یا خدا کی دائمی مراقبت کا حصول ہے. عصمت کا معنی یہ ہے، لسان العرب میں ہے، عصمت یعنی منع کرنا، بچانا، شر اور برائی سے، شر و برائی کو کسی سے دور کرنا. عصمت یعنی حفاظت، عصمت یعنی ایسی طاقت و قدرت کا حصول کہ انسان کو گناہوں سے بچائے، اور یہ ہر انسان کے لیے ممکن ہے. دیکھیے آئمہ معصومین جو معصومین ہیں، ان کے معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے ان سے نفس کو نکال لیا ہے یا ان سے گناہ کرنے کی صلاحیت کو نکال لیا ہے. نہیں، جو بشری تقاضے ہیں وہ ان کے پاس بھی موجود تھے. اگر یہ تصور کیا جائے کہ ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو یہ بات عصمت سے متصادم ہے اور یہ بات عقل میں نہیں اترتی کہ گناہ کی عصمت کا معنی یہ ہے کہ جناب ان سے گناہ کرنے کی صلاحیت دے دی گئی ہے. حضرت علی کو پیاس ہی نہیں لگتی تھی، تو گرمی میں جتنے بھی روزے رکھے حضرت علی کے لیے کوئی فضیلت کا کام نہیں ہے. اگر تلوار کا وار پڑتا تھا اور زخم میں درد نہ ہوتا تھا تو جناب تو فضیلت کا بات ہی نہیں ہے. جو انسانی پیکر کے، انسانی قالب کے تقاضے تھے وہ آئمہ کے لیے بھی تھے. بہر یہاں پہ بات آ گئی تو ایک بہت ہی چھوٹی سی بات گزرتا ہوا کہتے ہوئے گزر جاؤں، وہ یہ کہ اکثر آپ ایس ایم ایس میں پڑھتے ہیں کہ جشن ظہور ہے مثلا امام سجاد مبارک ہو. یہ وہی فکر ہے کہ جو غلاف کی جانب سے اور غلو کرنے والوں کی جانب سے آئی گئی کہ آئمہ نور ہوتے ہیں اور نور ظہور کرتا پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ جتنی بھی روایت اٹھائے دیکھیے ولیدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ آئمہ نور تھے، نور خدا تھے، نور خدا سے خلق ہوئے ہیں، اللہ نور سے مواد ولد، تمام زمین و آسمان اللہ کے نور سے بنی ہے، لیکن وہ خاص نور جو اہل بیت کی شکل میں متجلی ہوا، وہ نور جب انسانی پیکر، انسانی قالب میں آیا تو وہ اس پر وہی تقاضے مسلط ہوتے ہیں کہ جو عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. بہرحال تو عصمت اہل بیت سے مخصوص ہے. عصمت دو طرح کی ہوتی ہے، اکتسابی اور غیر اکتسابی. اہل بیت کو یا معصومین علیہ السلام کو خدا نے جو عصمت دی ہے، وہ پیغام کو صحیح طور پر پہنچانے کے لیے خداوند عالم کی جانب سے تائید ہے، نہ یہ کہ ان سے برائیوں کو انجام دینے کی اس صلاحیت کو نکال لی گئی جو انسان کا خاصہ ہوتی ہے. نہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ گناہ انجام نہیں دیتے، یہ اور بات ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معمولی مباح کاموں کو بھی اپنے لیے گناہ تصور کرتے ہیں. اور مولا کائنات دو اقبال میں جس طرح اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر خدا سے مغفرت مانگتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے اور معمولی کاموں کو گناہ تصور کرتے ہوئے خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں. بہرحال تو یہ عصمت ہے
جو انسانی زندگی میں انسانی شخصیت میں وزن پیدا کرتی ہے، انسان کو معاشرے میں ممتاز مقام دیتی ہے، انسان کو غلطیوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھتی ہے، جو انسان میں حوصلہ اور آگے بڑھنے کی لگن پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، جو انسان کو کامیابی کی منزلیں طے کرنے میں اس کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ یہ سمت ہر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے، بچے کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بچہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، آلودہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی قسمت سے، اپنی فطرت سے، اپنی حقیقت سے، اپنے اس نور سے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس معصوم کہتے ہیں۔ اگر یہی بچہ تمام زندگی گناہ نہ کرے تو وہ ہمیشہ معصوم رہے گا۔ لیکن عصمت کے درجے ہوتے ہیں، عصمت سلسلہ تشکیکیہ ہے، فلسفے کے روح سے اس میں درجے ہیں۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ انسان اپنی طہارت کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، گناہوں سے دور ہونے کے لیے، خدا کے سفر کے لیے آمادہ ہو گیا، تو یہاں پر امام سجاد بے بصیرتی، غفلت اور شیطانی دھوکہ و نیرنگ کو سیر سلوک یا خدائی راہ کے مسافر کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ بے بصیرتی، غفلت اور شیطان، یہ تین وہ دشمن ہیں انسان کے، کہ جو انسان کو خدا کی راہ میں آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ یہاں پر درل نکات تھے، وہ ان تمام کو چھوڑوں، اس لیے کہ وقت بھی کافی تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ بھی کافی حضرات دیر سے موجود ہیں۔ بہرحال یہ تقریباً 40 پیج کا مقالہ ہے جو میں یہاں اس کو اپنے سامنے لگا۔ 40 پیج تو میں نہیں پڑھوں گا، خیر اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ مغرب ہو جائے گی اور آپ کی سماعت بھی، قدرت سماعت بھی جواب دے جائے گی، لہذا میں چاہتا ہوں صرف وہ نکات جو امام نے چاروں کے سامنے لے آؤں، جس کو امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے بصیرتی، غفلت اور شیطان، یہ تین وہ خطرات ہیں جو ایک خدائی راہ کے مسافر کو درپیش ہوتے ہیں، اور امام نے اس دعا میں جا بجا مختلف انداز سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو کتاب ضرور پڑھیے گا، تاکہ اس میں تسلسل کے ساتھ جو گفتگو کی گئی ہے اس سے اصل بات کا لطف سامنے آئے گا۔ یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے خدا، سب سے پہلے مجھے اپنی کرامت حاصل کرنے کے اہل بنا۔ اللہم انی اسألوکا وآہلنا فیہ لما وعدت من اولیائک من کرامتک۔ اے خدا، اپنے اس کرامت کا، بزرگی کا، شرف کا اہل بنا کہ جس کا وعدہ تو نے اپنے مخصوص اولیاء سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی آپ کوئی ایک نئے کام انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے مہارت نہیں ہوتی، آپ آہستہ آہستہ بار بار وہ کام انجام دیتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ کو یہ مہارت حاصل۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز میں دل لگانا، نماز توجہ سے پڑھنا، کیا کریں اس کے لیے؟ توجہ کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو بار بار ذہن میں رکھے، تاکہ معانی کی طرف توجہ سے انسان نماز پڑھے اور جو جملے ادا کر رہا ہے اس کو توجہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو کمانڈ حاصل ہوتی جائے گی، مہارت حاصل ہوتی جائے گی۔ لہذا امام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، مجھے پہلے کرامت کے ساتھ اور اہل کرامت کے ساتھ مشہور فرما، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری کرامت کو حاصل کر، تیری بزرگی کو حاصل کر سکوں، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا تمہیں اسی زندگی سے کرنی ہوگی۔ اگر تم اہل کرامت کے ساتھ مشہور ہونا چاہتے، وہ کرامت نہیں جو بزرگ ہستیاں دکھاتی ہیں، کرامت یعنی بزرگی، انسان کی شرافت، عظمت، بڑائی جو خدا عالم نے خود انسان کے لیے مخصوص کی ہے، اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج سے شروع کرو۔ حدیث میں کہ جب بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے نوجوان، تو روزانہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے، یا ابن عیل شرین جد و جتہد، اے 20 سال کے نوجوانوں جلدی کرو، سنجیدہ ہو جاؤ، جد و جہد کرو، دوڑو، بھاگو، سرعت کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ تمہاری عمر کا ایک حصہ گزر گیا جو واپس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے, اور جو باقی حصہ ہے رہ گیا ہے اس میں کوشش کرو. لہذا ایام نوجوانی سے, ایام جوانی سے انسان اس کرامت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدا ہم بھی تیری بارگاہ کی اعلیٰ منازل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوں. وجعلنا فی نظم من استحق الرفیع الاعلی برحمتک, تیری رحمت میں اعلیٰ ترین جو مقام رکھتے ہیں اس میں سے ہمیں بھی قرار دے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تین اصول, یہ تین قانون جو امام نے دیے کہ بے بصیرتی سے, غفلت سے اور شیطان سے اپنا آپ کو بچاؤ گے تو تم خدا کی بارگاہ میں بہت تیزی سے آگے بڑھو گے. اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ والعمى عن سبيلك, اے خدا ہمیں بچا کہ ہم تیری راہ میں نابینا ہو جائیں. ایک ظاہری بینائی انسان کی چلی جاتی ہے, امام فرماتے ہیں اے خدا تیرے دین کی بصیرت ہاتھوں سے چلی جائے, وہ سمجھ بوجھ وہ حکمت انسان کے ہاتھوں سے چلی جائے کہ جو انسان کو حق باطل میں تمیز کرنا سکھاتی ہے, تو پھر انسان دین خدا میں اندھا ہو جاتا ہے. اور جب انسان دین خدا میں اندھا ہو جائے تو اس کا کوئی کام نہ صرف مقصد کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ اسی دنیا میں اپنی صلاحیت کو ضائع کر دے گا. دیکھیں مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے. کون لوگ کامیاب نہیں ہوتے؟ جن کی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھتی. ایک نوجوان, ایک بچے میں صلاحیت ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, بہت بڑا اسکالر بنے, عالم دین بنے, مجتہد بنے, لیکن اگر اس کو موقع فراہم نہ کیا جائے تو اس کی صلاحیتیں کل ہو جائیں گی, مر جائیں گی, ایسا انسان ناکام جائے گا اس دنیا سے. بہت سے ایسے انسان ہیں جن کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں لیکن صحیح راہ میں نہیں چڑھتی, صحیح راہ میں ان کی پرورش نہیں ہوتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں, صحیح راہ میں پروان چڑھتی ہیں لیکن صحیح سرچ نہیں ہوتی ان کی. ضروری کہ انسان راہ خدا میں آگے تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی, نہیں. جب تک سمت کا تعین نہیں ہو تو انسان اپنی صلاحیتوں کے پروان اور پرورش چڑھنے کے باوجود بھی اس دنیا سے ناکام ہونا مراد جاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. لہذا سب سے پہلی چیز جس کا امام نے کہا کہ بے بصیرت ہی. اب بصیرت کو کیسے حاصل کیا جائے, بصیرت کس طرح انسان حاصل کر سکتا ہے, اس غفلت سے اپنا کو کس طرح دور کر سکتا ہے, کوشش کروں گا اب جو وقت رہ گیا اس میں اپنے آرائز کو بہت ہی مختصر انداز سے پیش کروں. جو شخص اپنی ذات سے, اپنے مقصد سے غافل ہو جائے وہ یقیناً بے بصیرت انسان, جس کو یہی نہیں پتا ہو کہ اسے وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں جائے گا, من عین الى عین وفی عین, کہاں سے آیا ہے, کہاں جائے گا, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. حدیث میں اگر یہ تین سوال کے جواب انسان کے پاس آ جائیں تو زندگی کا کامیاب ترین انسان ہے. من عین, کہاں سے آیا ہے, الى عین, کہاں جائے گا, وفی عین, اس کی ذمہ داریاں اس دنیا میں کیا ہیں. اگر تین سوال کے جواب انسان کو حاصل ہو جائیں تو وہ کامیاب انسان ہے. بے بصیرت انسان وہی ہے جو نہ آغاز کو پہچانتا ہے, نہ انجام کو پہچانتا ہے, نہ اس آغاز اور انجام کے درمیان اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے. دوسری چیز غفلت, جس کے لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں غفلت روح کی گمراہی ہے. جس طرح میل انسان کے بدن پر اگر آ جائے تو پانی کے پہنچنے کو روک دیتا ہے, اسی طرح غفلت اگر انسان کے ذہن و قلب یا روح پر جم جائے تو پھر انسان نور خدا کو حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ ایک آئینہ فرض کریں, اس پہ اتنی مٹی, اتنی گرد و غبار جم جائے کہ اس سے کچھ نظر نہیں آتا, چنانچہ آپ اس میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتے, کوئی روشنی کسی روشنی کو منعکس نہیں کر سکتے. انسان ایک آئینہ ہے, اگر اس آئینے پر, انسان کے وجودی آئینے پر اگر غفلت کا میل آ جائے, پردہ پڑ جائے, تو پھر نہ انسان خود کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی نور خدا اس میں آ سکتا ہے. تو فرمایا کہ اس نور خدا کو حاصل کرنے کے لیے اس غفلت کو دور کرو. اور امام علی فرماتے ہیں خدایا میں تیرا شاکر ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کرم میں داخل کیا اور میرے دل کو اپنی ذات سے غفلت کے میل و نجاست سے پاک کیا. یعنی فرمانے کہ یہ غفلت جو دل میں آ جاتی ہے, انسان کی روح میں اتر جاتی ہے, انسان کو, انسان کے ضمیر کو صلاح دیتی ہے, اس سے دور ہونے کی کوشش کرو. غفلت کے آثار کیا ہیں؟ غفلت کے آثار فرماتے ہیں جہالت، امام علی فرماتے ہیں جہالت، ہلاکت کا جلدی آنا، قلب کی موت، دل کا اندھا پن، بے بصیرتی، اعمال کا برا ہونا، آخرت کا شدید نقصان و خسارت، آخرت کا شدید نقصان و خسارت، اور دل کی سختی اور قساوت. یہ وہ آثار ہیں کہ جس کسی میں بھی کوئی ایک اثر یہ ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائے کہ وہ غافل ہو چکا ہے. اور اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ امام اسی دعا میں ہم پڑھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اب اس غفلت کے علاج کے لیے تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ نیک اعمال کی بجا آوری صدق دل سے نیت کرے، خواہ انسان انہیں انجام نہ دے سکے. حضرت ابو ذر کے لیے فرمایا رسول اکرم نے، اے ابو ذر، نیک کاموں کو کرنے کا ارادہ کرو، خواہ تم انہیں انجام نہ دے سکو، تاکہ تمہارا شمار غافلوں میں نہ ہو. یعنی انسان کم سے کم نیت تو کرے کہ اے خدا، اگر تو مجھے 10 لاکھ دے گا تو مثال کے طور پر میں 1 لاکھ قوم کے یتیموں، فقیروں، مسکینوں، مستحق کو، یا اور جو ادارے ہمارے یہاں مثلا کام کر رہے ہیں، فعال ہیں، ان کو دوں گا. ارادہ تو کرے انسان، چونکہ ہم نفسیاتی طور پر ایک مغلوب قوم ہو کے رہ گئے ہیں، لہذا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے. شیطان ہمیشہ بہکاتا رہتا ہے، ہمیشہ منفی ایک انداز فکر ہمارے یہاں، تربیت کا انداز منفی ہے، تعلیم کا انداز منفی ہے، قوم کو جو دکھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، وہ بھی منفی ہے، تو ہماری جو مجموعی شخصیت بنی وہ بھی منفی ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، پاسبل نہیں، مشکل ہے، محال ہے، غیر ممکن ہے. چونکہ ہماری تربیت اس لیے محرم نفسیت کہتے ہیں، انسانی ذہن کے دو حصے ہیں، ایک شعور اور لا شعور. جب لا شعور میں بات جاتی ہے تو لا شعور بات کی تکرار کرتا ہے، جیسے ہی میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اندر سے لا شعور اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر، تکرار شروع کر دیتا، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی آپ اچھا کام کریں گے، اس کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے بعد ہمیشہ اچھے کام آپ سے ہوتے رہیں گے. اور جہاں کہیں آپ نے کوئی برا کام انجام دیا تو وہاں پہ کیا ہوگا، فوراً ہی اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک آپ سے برے کام، مایوسی، ناامیدی، اس قسم کے مظاہر سامنے آتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی برا کام لاشعور میں جاتا ہے تو تکرار کرتا ہے، اور تکرار کرتا ہے تم برے ہو، تم گناہگار ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، لہذا انسان مزید گناہ کرتا ہے. اور جب اچھا کام کرتا ہے تو کہتا ہے شاباش، تم اچھے ہو، تم نے اچھا کام کیا، تم اور مزید اچھا کی طرف بڑھ سکتے ہو. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم نیک کام کرنے کا ارادہ کرو، پر ارادہ مومن دروغ نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا مومن. یعنی جب وہ دل میں ارادہ کرتا ہے تو اگر کل کو خدا اس کو 10 لاکھ روپے دے تو وہ 1 لاکھ روپے اس کو اس راہ میں خرچ کرے گا کہ جیسے اس نے ارادہ کیا تھا. سچا ارادہ ہونا چاہیے. اور کر کے دیکھیں، ایک دوست ہے ہمارا، انہوں نے کیا تھا اور خدا نے ان کی حاجت کو پورا کیا، انہوں نے ان کو پورا بھی کرنا پڑا. وہ کثرت سے ذکر الہی، ذکر الہی، کثرت ذکر الہی، ذکر الہی. امام فرماتے ہیں ذکر الہی نہیں کہ تسبیح لیکن سے پڑھنا شروع، اللہ اکبر صفرا، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، نہیں. حقیقی ذکر یہ ہے جس کو حضرت آیت اللہ بہجت کے قول کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیا. حقیقی ذکر ذکر عملی ہے. فرماتے ہیں کثرت سے ذکر الہی، ذکر الہی نہیں، جب گناہ کا موقع آ جائے تو سٹاپ لگا لو، گناہ کا موقع منظر سامنے آئے تو اپنے قدموں کو روک لو، اپنی سماعت کو کنٹرول کر لو، اپنی بصارت کو کنٹرول کر لو. یہ ہے حقیقی ذکر. وہ انکان کا امام فرماتا ہے، اگرچہ کہ یہ تمام تسبیحات اربع، دوسرے اذکار جو قرآن مجید میں سب ذکر کا مصداق ہے، لیکن حقیقی ذکر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کے موقع پر روک سکے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، وقت اور زمانے کی شناخت، وقت کے دھارے کو دیکھو، نوشتے دیوار پڑھو، حالات کے نشیب و فراز کو سمجھو، اصلی تقاضوں کو سمجھو، اس سے غفلت دور ہوگی. سفر آخرت کے طولانی ہونے سے مدد لینا، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو مسلسل آمادہ رکھو. واجب نمازوں کو ان کے اول وقت پہ ادا کرنا، یہ وہ امور ہیں کہ جو انسان کو غفلت سے نجات دیتے ہیں. اور آخری نقطہ جس کا ایمان فرمائے، شیطان سے دھوکا. شیطان توحید، نبوت اور قیامت کو ماننے والا تھا، خدا کو مانتا تھا، خدا کو واحد مانتا تھا، خدا کی عبادت کر چکا تھا، اس کی رسالت کو مانتا تھا اور قیامت کا قائل تھا. اس کے باوجود بھی شیطان شیطان بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تکبر، اس کا غرور مانے بنا اس سجدہ کرنے میں. وَالْإِنْخِدَاعُ، لعدوک الشیطان الرجیم, تیری بارگاہ تیری درگاہ سے راندہ شدہ شیطان کے دھوکے اور فریب میں نہ. امام فرماتے ہیں خدا تو توفیق دے. دیکھیں توفیق جو ہم طلب کرتے ہیں, آخر چند نقطے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, زحمت کا تمام کو درود دیجیے محمد والے محمد. جو ہم توفیق طلب کرتے ہیں خدا سے, ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کریں, توفیق دے. یہ توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق کوئی طبق ہے نورانی جو فرشتے لے کے آئیں گے کہ جناب آپ کی خدمت میں آپ نے خدا سے توفیق طلب کی, توفیق طلب کی کہ میں تلاوت قرآن کروں تو آپ کے رحل سجائیں گے, نورانی بنائیں گے, جی اگربتی جلائیں گے, قرآن کھول کے رحل پر رکھے پیش کریں گے. خدا مجھے توفیق دے کہ میں مثال نماز پڑھوں, نماز کا موقع آئے گا وہ لوٹا لے کے آئیں گے فرشتے آپ کے لیے, جناب آپ وضو کیجیے کھڑے ہو جائیے ہم بھی آپ کی مدد کرتے. توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق در حقیقت انسان کو اس ارادے کا نام ہے جو سچے دل سے انجام دیتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے کہیں پیش کی تھی. آپ بس میں جا رہے ہیں, اچانک آپ کا موبائل گر گیا, آپ کے کاغذات ڈاکومنٹس جو تھے وہ گر گئے, آپ کا پرس گر گیا, آپ کا والیٹ گر گیا جس میں آپ کے پیسے تھے, تو آپ ڈرائیور کے پاس جائیں گے, ہاتھ جوڑ کے کہیں گے ڈرائیور صاحب آپ سے گزارش ہے, برائے مہربانی میں فلاں ابن فلاں اتنے سال کا اتنی تعلیم میں آپ تک گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں بس روک دیں میرا موبائل یا مثال میرا والیٹ گر گیا ہے, یا آپ وہیں بس میں ہاتھ میں روکو روکو بس کو روکو وہیں سے چیخنا شروع کر دیں گے, بس فوراً رکے جلدی سے میں جاؤں اور چیز اٹھا کے لے آؤں. یہ جو آپ پورے وجود سے چلاتے ہیں فریاد کرتے ہیں بس روکو روکو, یہ اصل میں وہی توفیق ہے جو آپ خدا سے مانگ رہے ہیں. جس طرح آپ اپنے آپ کو پورے وجود سے تلقین کر رہے ہیں کہ بس رکے اور میں جا کے اپنا گمشدہ مال اٹھا لوں, یہی توفیق ہے. جتنی انسان توجہ سے طرف سے لگن سے خلوص سے خدا کو پکارے گا, خدا اتنی ہی خلوص سے انسان کو جواب دے گا, بلکہ اس سے زیادہ خلوص سے جواب دے گا, اس سے زیادہ طاقت و قدرت کے ساتھ جواب دے گا. تو جو ہم توفیق طلب کرتے خدا ہمیں بچا, اور پھر کامیابی نہیں ہوتی تو خدا کے ساتھ ڈال دیتے ہیں, ارے بھائی خدا نے سارا شیطان کا مسئلہ کھڑا کر دیا ورنہ تو جناب سارا معاملہ ہی اچھا چل رہا تھا. نہیں, اصل میں مشکل یہاں ہے, ارادے کی حوصلے کی لگن کی تڑپ کی کمی ہے, جس کی وجہ سے انسان نہ توفیق طلب کر پاتا ہے نہ ہی اعمال صالح کا انجام دے پاتا ہے. خود پسندی کچھ راہیں ہیں, ان راہوں کو دیکھنے کے بعد انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ شیطان اس پہ حملے کر رہا ہے. خود پسندی, انسان خود کو پسند کرنے لگے, بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں, میری رائے میری فکر میرا عہدہ میرا منصب میرا اسٹیٹس جو کچھ ہوں میں ہوں, اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا, اپنی معصیت و نافرمانی کو چھوٹا سمجھنا, نامحرم عورتوں سے محبت, شراب درہم و دینار مال و دولت سے محبت, حسد ظلم, انسان کے برے اعمال و معصیت کو زینت دینا, اپنے آپ کو بعد میں توبہ انجام دینے والی امید دلانا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا, حسد غصہ جب دو نامحرم مرد عورت ایک جگہ خالی ہوتے ہیں, جب دو افراد کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس وقت شیطان بہت جلدی سے سامنے آتا ہے اور انسان کو برغلانے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال وقت پورا ہو گیا اور بہت سارے مطالب رہ گئے, صرف درود جی محمد والے محمد پر. امام صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے ہیں کہ انسان کو آمادہ کریں خدا کی راہ کی طرف قدم بڑھائے, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز طہارت ہے, باطنی طہارت. اور باطنی طہارت کے پانچ چھ اصول میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, جس طرح انسان ظاہر نجاست کو دور کرتا ہے اپنی باطنی نجاست کو دور کرنے کی کوشش کرے, ایک. دوسری چیز, تین چیزیں انسان کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو اسے خدا تک پہنچنے نہیں دیتی. پہلی چیز بے بصیرتی, بصیرت کا نہ ہونا. دوسری چیز غفلت, جس کے اسباب بھی بیان کیے جس کا علاج بھی بیان کیا. اور تیسری چیز شیطان, اور صرف شیطان کے لیے دو راہ علاج جو بنیادی راہ علاج ہیں جس کو ہم سب انجام دیتے ہیں, لیکن چونکہ صحیح طور پہ انجام نہیں دیتے لہذا ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا. ایک نماز اور تلاوت قرآن, اگر اسی نماز کو اور اسی تلاوت قرآن کو ہم صحیح طریقے سے اس کی شرائط کے ساتھ انجام دیں, پڑھیں, تلاوت کریں, تو شیطان ہم سے دور ہوگا. دیکھیے شیطان ایسا نہیں ہے, بہت ہی فرما بردار تسلیم صاحب خدا کی مخلوق ہو, آپ نے کہہ دیا بھائی چلے جاؤ تو وہ چلا گیا, نہیں وہ بار بار آئے گا, دائنی طرف سے بگائیں گے بائیں طرف سے آئے گا, آگے سے بگائیں گے پیچھے سے آئے گا, مختلف صورتوں سے حملہ کرے گا, وہ آپ کا ایمان میرا ایمان چرانا چاہتا ہے, جو سرمایہ ایمان ہے اس کو لینا چاہتا ہے. اب جس طرح ہم اپنے گھر کی اپنی جگہ کی اپنی شخصیت کی حفاظت کرتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس دو دو موبائل ہوتے ہیں, ایک موبائل وہ ہوتا ہے جو 25,000 کا ہوتا ہے, ایک موبائل ہوتا ہے جو 3,000 والا ہوتا ہے, وہ 3,000 والا موبائل باہر لے کے نکلتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ چور اچکے جو ہیں وہ اس کو گن پوائنٹ پہ چھین لیں, اور جب وہ آفس پہنچتے تو آپ کو 25,000 والا موبائل نکالتے ہیں, گھر پہنچتے ہیں کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اس کو نکالتے ہیں, کیوں آپ دیکھا عزت ان کہ اگر یہ چھین بھی گئے تو زیادہ افسوس نہیں ہوگا, تو آپ شیطان کو دھوکا دینا سیکھیں, شیطان آپ کو دھوکا دیتا ہے, آپ شیطان کو دھوکا دینا سیکھیں. انسان شیطانی طاقت کے سامنے بہت طاقتور ہے, شیطان کے ہیلے وسوسوں کے سامنے بہت طاقت, انسان کا ارادہ بہت طاقتور ہے, تو اگر آپ میں گر آ جائے, آپ کو یہ کیس پتا چل جائے کہ شیطان کو کس طرح دھوکا دیا جاتا ہے, میں ایسے افراد کو جانتا ہوں, ایسے نوجوان کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ گر سیکھا اور وہ کامیابی ہوئی, لیکن جہاں وہ ڈھیلے پڑے شیطان ان پر حاوی ہو گیا. تو خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں بڑھنے, مسلسل بڑھنے اور اس کے حقیقی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.